الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی میں جن کتابوں سے بہت نفع پہنچایا اور جن کتابوں کے مصنفین کے متعلق اب بھی دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جزائے خیر انہیں عنایت فرمائے کہ وہ اصلی اور صحیح معنی میں داعی اللہ مربی اور اپنے حسن ظن کے مطابق بہت اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام رحمہم اللہ میں شمار ہوتے ہیں. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں نہ پڑھی ہوتی اور مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی اضاح الحق نہ پڑھی ہوتی تو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں. اس موضوع پر اگرچہ اب بھی کچھ تشنگی باقی ہے لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا کمال پہ لکھا. مقدمہ ابن خلدون کی مشہور اور متعارف کتاب لیکن اس نے بہت نفع دیا اور حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمہ اللہ شیخ سعدی حافظ شیرازی مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ ان کے تو خیر کہنے ہی کیا, ان کی تحریر تو بہت بلند پایا پائی, ان کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کے اہل ہو جائیں تو اپنے کو اہل جنت میں شمار کریں. ان بڑی بڑی ہستیوں اور کتابوں میں ایک اردو کی کتاب نے بہت نفع دیا. اب بھی کسی معاملے میں جب روح کے مزاج بگڑتے ہیں تو اسے پڑھتے ہیں اور غالباً کوئی 30 سال 40 سال ہو گئے مگر اس کتاب سے کسی طرح سحری حاصل نہیں ہوتی. کتاب اس میں ہے کہ ہر اردو دان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس سے رہنمائی لینی چاہیے. کتاب و سنت سے جو نچوڑ حاصل ہوتا ہے اور جو عملی زندگی میں ہمیشہ انسان کو کام آتا ہے وہ ان کتابوں میں عطر ملتا ہے. ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن جگہوں پہ بہت زیادہ اہتمام سے حاضری دیتے تھے وہ بھوپال کے پرانے مشائخ میں سے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. بھوپال ہمیشہ اسلام کا مرکز رہا, بھوپال والوں کے کیا کہنے اور ان کے دستے کرم کے کیا کہنے, اور بھوپال والوں نے جو مالی امداد کی شبلی نعمانی سیرت لکھنے کے قابل ہوئے. بھوپال والوں نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدردانی کی, بھوپال علامہ اقبال جاتے رہے, بھوپال اور دہلی اور لکھنؤ اور حیدرآباد اور احمد آباد کس کس شہر کی تعریف کریں اور کس کو چھوڑیں, کس کو چھپائیں اور کس کو دکھائیں, ایک سے ایک بڑی تہذیب کا مرکز اور اہل علم کے قدردان تھے. وہ اہلیت اللہ تعالی نے ان میں رکھی تھی اور امت کا نفع ان مراکز سے وابستہ رکھا تھا۔ اب بھوپال کی تاریخ کی طرف نہ نکل جائیں تو حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، یہ یحییٰ مجددی تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں جو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ یہاں پہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی فکر کا عکس ہیں۔ مکتوبات شریف غور سے پڑھے جائیں، مکتوبات معصومیہ کو پڑھا جائے، پھر اور حضرات نقشبندیہ رحمہ اللہ کی چیزوں کو پڑھا جائے تو وہ ایک طرح کا عطر نچڑ کے حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں جمع ہو گیا تھا۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ لکھنؤ سے اور دہلی سے اور کہاں کہاں سے وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب فرمائے اور اس کا نام رکھا صحبت با اہل دل۔ پاکستان میں کثرت سے شائع ہوتی رہتی ہے اور مجلس نشریات اسلام کراچی والے اسے بالعموم شائع کرتے ہیں۔ ہندوستان کا حال کہ معلوم نہیں وہاں پر کس پیمانے پہ اس کی اشاعت ہوتی ہوگی، لیکن اس کتاب کو ایک طرح سے رٹ لیا ہے گویا، اس کے باوجود سحری نہیں ہوتی، اور جب بھی روح کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے، دکھ غم اور پریشانیوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ابنائے زمانہ کی ٹھوکریں اور ابنائے زمانہ کی دشنام ترازی دل کو تنگ کرتی ہے، تو پھر اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور کمال کی کتاب ہے جس سے سحری نہیں ہوتی۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو زتانوی نور اللہ مرکدہ کے بعد حکمت کی امامت گویا سونپ دی گئی تھی۔ آپ اس کو پڑھیے، خود فیصلہ کیجئے اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کس کتاب کا تعارف کرایا ہے۔ گفتگو یہ بھی شاید سیریز کی صورت میں تبدیل ہو جائے، اور جتنی بددعائیں اور گالیاں اور آخرت کی دھمکیاں کہ برباد ہو جاؤ گے اور ایمان غارت ہو جائے گا اور تم انہیں اولیاء اللہ کی توہین کر دی، اور دو آدمیوں نے جس بری طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان تراشی کی تھی، اس کے جرم میں ان کے معتقدین کا بس نہیں چلا، نہیں تو سولی چڑھا دیتے اور دائمی جہنمی اور قبر پہ تھوکتے اور لعنت کرتے۔ ان سب چیزوں کا خدشہ اس سے بڑھ کے اب بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سیریز اگر چل پڑی اور یہ ساری باتیں ریکارڈ میں آ گئیں اور لوگوں کی سماع خراشی ہوئی تو اس ریئیکشن کی پہلے سے توقع ہے، اور کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، ایک گونا اطمینان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا علم کا ذوق نہیں ہے، جن لوگوں کے سمجھنے کی سطح نہیں ہے، جن لوگوں نے جہالت میں زندگی بسر کی ہے، اگر وہ اچھی رائے کا اظہار کرتے تو افسوس ہوتا کہ اس کے اہل ہی نہیں تھے، انہیں اسی مقام اور مرتبے کو پہچاننا اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایک گناہ اطمینان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہر شخص کی نیت سے واقف ہے، ہماری کوئی نیت نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ فتنے جو امت کو چمٹ گئے ہیں اور جھوٹی احادیث بول بول کے نئی نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے، جو کچھ تمہیں جھوٹی روایات کی بنیاد پر دین کا حلیہ اور نقشہ بتایا جاتا ہے، بچو یہ اصل دین نہیں ہے، اس سے الہاد کو تقویت ملتی ہے، کفر کو تقویت ملتی ہے، جھوٹ کو تقویت ملتی ہے۔ مثلا کبھی یہ نہیں ہوا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد وہ بچہ اٹھا لیا گیا اور زمین و آسمان گھمائے گئے اور عورتیں حیران، اور 15-20 منٹ کے بعد وہ بچہ واپس آیا اور اس نے سجدہ کیا۔ گویا یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد اس طریقے پہ ہوا ہی نہیں جیسے کہ انسانوں کا ہوتا۔ اس طرح کے بے شمار جھوٹ پکڑے اور گنوائے، اور اس سے کہیں بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سیریز میں جو بظاہر سیریز بن جائے گی اب شروع کر رہے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی مذمت، آخرت کی دھمکیاں، خدا کا عذاب آ جائے گا، اتنے بڑے لوگوں پہ تنقید کر دی، اور یہ ایک چیز، اور دوسری چیز کہ جو نااہل ہیں وہ اس کو اچھا قرار دے۔ چاہیے کیا ضرورت ہے انہیں کچھ کہنے کی، مگر کوئی اور کام کریں، نماز روزہ کریں، تسبیح پڑھیں، ان اعمال کی حقارت نہیں ہے، ان کے وقت کا ضیاع ہے، مت سنیں، دعوت ہی نہیں دی کہ سنیں، بجائے اس کے کہ اس پہ تبصرے کریں بالکل نہ سنیں۔ اللہ تعالی نے مختلف آیات میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب حق ظاہر کرنے کا وقت تھا اس وقت نہیں کیا تو اس پڑھے لکھے آدمی پہ خدا کی لعنت برسے۔ یہ احادیث اور آیات ہیں جو اس پہ مجبور کرتی ہیں کہ حقیقی صورت حال کو واضح کیا جائے۔ جس کتاب کا تذکرہ آپ سے ہو رہا تھا، اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ گالیاں دینے والوں سے، بددعائیں کرنے والوں کی بددعاؤں سے، اور عاقبت کے برباد ہونے کی دھمکیوں سے، بھیا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ کا فضل، اللہ تعالی کی عنایت اور اس کی مہربانی پر نظر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے جو دو چار لفظ سکھا دیے وہ آپ تک پہنچے۔ مت سنیے کس نے کہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کتاب میں ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی چند ایک کتابیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کے بھی کسی نے کچھ نہ سیکھا تو اپنے آپ کو نااہل جاننا چاہیے اور کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ ندوہ والوں کے لیے، وہ ندوہ جس کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ چلے گا بھی یا نہیں چلے گا، جس کی بنا پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ندوہ جو الحمدللہ اب حضرت بلال صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھ کے ان کی سرکردگی میں چل رہا ہے، اور وہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم وقت اور باقی مظاہر علوم وغیرہ سب مدارس حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں، ان کا دست شفقت ان سب مدارس کے سر پر رہا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب کا مرجع تھے۔ اس لیے سب کو یہ جاننا چاہیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بعض کتابیں عمر بھر کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے حضرت کے متعلق ایک جملہ بہت بڑی سند ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ علمیاں آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے عمر بھر جتنی دل وابستگی آپ سے رہی کسی سے نہیں، وہ قطب الاقطاب، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں حد درجہ محبت، اور کیا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی شائعہ بیان کریں کہ زبان اس قابل نہیں کہ من پاک ہستیوں کا نام بھی لیں، مگر انہوں نے جو چیزیں لکھی تحریر فرمائی ان میں سے ایک کتاب یہ صحبت با اہل دل ہے۔ صحبت با اہل دل کی 25ویں مجلس ہے۔ بات آہستہ آہستہ اپنے اصل ہدف کی طرف بڑھے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخر پر جو نتیجہ نکلتا ہے لوگ پہلی بات کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ نتیجہ پہلے بیان کی بھی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں تک پہنچی، اور اس کا ست، اس کا نچوڑ، اس کا مجموعہ کیا سکھاتا ہے. اور حضرت عظمہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا حکیم ضیاء الحسن صاحب مرحوم کا. حکیم ضیاء الحسن صاحب جو تھے وہ شاگرد تھے حکیم اجمل خان صاحب کے بھوپال میں، اور اسی طرح وہ حکیم نور الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے، اور 5 سال حکیم اجمل کے ساتھ مطب میں رہ کے انہوں نے کام کو سیکھا تھا، اور بڑا اعتماد حکیم اجمل صاحب کو ان پہ تھا. اور 1958 میں ان کا انتقال ہوا سید ضیاء الحسن صاحب کا، اور بھوپال کے میں انہوں نے بڑے مارکے کے علاج کیے، مگر حضرت حکیم ضیاء الحسن صاحب مرحوم کی طبیعت میں غصہ تھا. اور مزاج میں جو اتنی شدت تھی تو لوگ اس کی شکایت کرتے تھے خانقاہ مجددیہ میں جا کر حضرت ماں یعقوب مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت حکیم صاحب کو غصہ بہت آتا ہے. تو حکیم تھے نا، تو حضرت فرماتے تھے میں نے کہا کہ حکیم صاحب تم سے اخلاق برتیں اور تم مریضوں کو بٹھا کر مٹھائیاں کھلائیں، یہ بہتر ہے کہ ان کے علاج سے جو فائدہ اور صحت ملتی ہے وہ بہتر ہے. پھر فرمایا اہل فن کا تو فن دیکھا جاتا ہے. پھر ایک اور ذکر فرمایا اور کہا کہ محمد حسن صاحب بھی بھوپال میں ایسے ہی تیز مزاج تھے، بھوپال والوں کو قدر نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے کتنے گھراں قدر تحفے انہیں عنایت کیے، اور خدا جہاں کھانا پینا حرام حلال پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم بھوپال والوں نے ان 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 جواہرات اور ہیروں کی قدر کی یا نہ کی. حکیم محمد حسن صاحب بھی بہت تیز مزاج تھا، پرانی وضع کا لباس پہنتے تھے، حتیٰ کہ ریاست کے جو والی تھے ان سے بھی تیز لہجے میں گفتگو فرماتے تھے، اور کوئی طبیب حکیم وہ کسی کو خاطر میں کیا لاتے، وہ تو خود بادشاہ تھے اس اپنے میدان کے. لیکن جس مرض میں بڑے بڑے طبیب ناکام ہو گئے، جب حضرت کے پاس لایا گیا تو انہوں نے حکیم صاحب نے ایک معمولی سی پتی بتا دی کہ یہ کھا لیجئے اور علاج ہو گیا. حکیم صاحب اخلاق نہ برتے اور علاج سے ٹھیک کر دیں، یہ ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ حکیم صاحب بہت اخلاقیات کو برتاؤ کریں، مریضوں کو کھانا کھلائیں، مریضوں کو یہ بھی کریں، مریضوں کو یہ بھی کریں، یہ ساری خدمتیں، اور علاج ایک ٹکے اور پائی کا نہیں، یہ اچھا. اس لیے اہل علم و فن جو ہوتے ہیں نا، ان سے دو جوتے بھی پڑ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، نوکری کی بھی ہے اور افسر ڈانٹ بھی دیتا ہے لیکن بر وقت تنخواہ دیتا ہے، ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھتا ہے. یہ افسر جو بر وقت تنخواہ دے اور ضروریات زندگی کا خیال رکھے، دو چار مرتبہ برا بھلا کبھی گالی دے دی، یہ زیادہ اچھا ہے یا وہ جو دیکھ کے سارا دن بٹھا کے تعریف کرتا رہے اور پہلی کو کہے کہ تنخواہ تو کچھ نہیں صاحب؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سے جو بات ثابت کی اور فرمایا کہ فائدہ مقصود ہے، ظاہری اخلاق مقصود نہیں ہوتے. جو شخص جس فن کا ہے اس فن کی قدر کرو، چاہے فن والا جیسا بھی ہو، اس کے اخلاقیات سے کیا لیں؟ رشتہ لینے اور دینے کے لیے آئیں، اور لڑکے اور لڑکی والے جہان بھر کی چیزیں جمع کر دیں، اور جب رشتہ دیکھا گیا تو لڑکا یا لڑکی اس قابل ہی نہیں تھے کہ شادی کی جاتی، تو جس اصل مقصد کو گئے تھے وہ زیادہ عزیز تھا یا شہر بھر کی مٹھائیاں زیادہ عزیز تھی؟ آپ گاڑی ٹھیک کرانے چلے گئے، گرم چائے لاؤ گئی، صاحب آ گئے، بیٹھیے، دیکھتے ہیں گاڑی کو اور 10 گھنٹے اور کاموں میں لگا دے، اور ایک یہ کہ آپ نے وقت لیا تھا 10 بجے آؤں گا اور 10 بجے جو ہی آپ پہنچے اس نے گاڑی پہ ہاتھ رکھا اور کام شروع کر دیا، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ نے آگے چل کے لکھا، فرمایا کہ ظاہر پہ نہ جایا کرو، ظاہری عزت، ظاہر کا حسن و جمال، ترقی، دولت، ثروت، اس کا کیا اعتبار ہے؟ یہ دیکھو کہ نتیجہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک، اور نتیجہ خراب ہے تو یہ چمک دمک، حسن و جمال، عزت، دولت، راحت، یہ سب تکلیف دہ چیزیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے نہایت اچھا مکان ہے، دیواریں خوبصورت، چھت اس کے بلند، نرم نرم بستر اور گاؤ تکیے لگے ہوئے، پلنگ پوش پڑا ہوا، ہر طرح کا آرام، آرائش، زیبائش، خدام خدمت کے لیے تیار، میاں صاحب تشریف لائے، مسحری پر لیٹے اور سو گئے، اور ان کا نوکر سامنے زمین پر بے بستر کے، بے تکیے کے لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد چارپائی جو تھی پتا چلا اس میں کھٹمل ہیں، مچھر ہیں اور پسو ہیں، آنکھ کھل گئی، کروٹ لینے لگے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نیند اڑ گئی، اور وہ جو نوکر زمین پہ لیٹا ہوا ہے وہ خراکے لے، وہاں نہ مچھر، نہ پسو، نہ کھٹمل، اب بتاؤ تم کو کہاں آرام ملا، میاں کو آرام ملا یا نوکر کو آرام ملا؟ انبیاء کرام علیہ السلام یہی بتاتے رہے کہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی آرام دے ہو، چمک دمک وہ، اس میں مچھر ہیں، کھٹمل ہیں، پسو ہیں، سونے والے کو نیند اور آرام مقصود ہے، نرم بستر نہیں، وہ آرام کو ترجیح دے گا، چاہے وہ بغیر بستر کے زمین پہ لیٹ جائے، آرام حاصل ہو، وہ سب کچھ حاصل ہو گیا، اسی طرح آخری آرام، رات، اجر اور ثواب اللہ کے یہاں مقصود ہے، وہ فاقوں سے حاصل ہو یا دنیا کی مشقتوں سے حاصل ہو، ان مشقتوں پر بھی قربان، وہ آخرت کی راحت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ یہ دونوں قصے اس لیے سنائے کہ ذہنی طور پہ تربیت یہی ہے کہ اہل فن کے فن کو دیکھا جاتا ہے، ظاہری شخصیت، ظاہری لباس، حسن سب ہے، لیکن محلے والے، خاندان والے بتا دیتے ہیں کہ یہاں شادی یقیناً کی جا سکتی ہے، مگر یہاں ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، جس کو اولاد کی طلب ہو وہ اس ظاہری حسن اور خوبصورتی اس پہ کیوں جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو ذہنی خلل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رشتہ کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وہ لڑکی دیکھ لی تھی، عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، فرمایا جابر دیکھ لیتے اس قبیلے کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ ذرا سی ایسی بات ہوتی ہے، ایسے نہ ہو کہ تمہیں پھر وہ ناپسند۔ جابر رضی اللہ عنہ کی تو حدیث ختم ہوئی، ایک آدمی کہیں رشتہ کر لیتا ہے اور آنکھ کی کوئی بیماری نکل آتی ہے اور طلاق دے دے، یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ پہلے وہ اچھی طرح اطمینان کر لے اور پھر عمر بھر کا نباہ ہو جائے، یہ زیادہ اچھا؟ اس لیے جس فیلڈ میں بھی جانا ہے، جس میدان میں اترنا ہے، جس کو پایاب کرنا ہے، جس سمندر کی گہرائی ہو، یقین ہو، اس میں اترنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ان چیزوں پر غور کر لیا جائے، بچوں کہ میں کس میدان میں گھوڑے کو دوڑانا چاہتا ہوں اور اپنی جوانی اور صلاحیتیں میں کہاں پر لگانا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمارے دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات حرف بحرف پوری ہو گئی اور ہونی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات جو بتلائی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ پوری ہو کر رہیں گی. چنانچہ آپ نے موجم کبیر ہے طبرانی رحمت اللہ علیہ کی اور ان میں احادیث کو جو جمع کیا گیا ہے حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی احادیث جو انہوں نے نقل کی ہیں وہ اس میں ابو امیہ لخمی ان کی حدیث لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعات ثلاثہ لوگوں قیامت کی تین نشانیاں بلا شک و شبہ ہوں گی احداہن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر کہ لوگ علم کو تلاش کریں گے اپنے سے چھوٹوں میں اپنے سے چھوٹوں میں سے علم کو لینا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر اب تک رہا شاگرد بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں استاد کا تجربہ اور کوہنا مشق ہونے کے باوجود وہ ان سے اصلاح لیتا ہے علم سیکھتا ہے بالکل ہوتا ہے. اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ لوگ چھوٹوں سے علم لیں گے تو اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ چھوٹے جو جاہل ہوں اور عمر میں جو ان سے بڑے ہیں وہ ان سے سیکھنے بیٹھ جائیں. اس بچے نے علم حاصل نہیں کیا اس بچے نے وہ زبان تک نہیں پڑھی جس زبان میں اس نے کام کرنا ہے. اردو میں واعظ کرنا ہے اردو ٹھیک نہیں ہے پنجابی کی بات سنانی ہے پنجابی ٹھیک نہیں ہے پشتوں میں بات کرنی ہے وہ اس کو نہیں آتی انگلش میں اسلام پر لیکچر دینا ہے جس پہ برٹشرز بھی ہنسیں اور امریکن بھی ہنسیں. ہر آدمی جب تک کہ وہ اپنی زبان پر توجہ نہیں کرتا اور ٹھیک نہیں کرتا وہ دین تو بہت دور کی بات ہے دنیا کو بھی نہیں سیکھ سکتا. اس لیے وہ بہت چھوٹا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے بچے یہ بڑوں کو سکھانے چلے. یہ بچے جاہل ہیں تو وہ اجہل ہیں بڑے عمر میں انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں کوئی آ کے بچہ انہیں دکھا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے نماز پڑھانی تھی اور غسل واجب تھا تو اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب ہو تب بھی مسجد میں جا سکتے ہیں وہ بڈھا کیا جواب دے گا جس نے خود نہیں پڑھا. ہم بار بار کم علم اور جاہلوں کی جو مذمت کرتے ہیں نا یہ جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اوقات پہچانے اور اسے پتا ہو کہ یہ میرا فن نہیں ہے اس میں دخل نہیں دینا. ایک مفتی ہے اس نے اپنی ساری زندگی کتابوں میں بسر کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث شریف کا میدان دیا ہے تفسیر کا میدان دیا ہے فقہ کا میدان دیا ہے اکانومی کا میدان دیا ہے اس جیسا آدمی میڈیکل کے مطابق جو رائے رکھتا ہے اور جو جانتا ہے پورے ملک میں کوئی مفتی اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا. اب بچہ اٹھ کے کہے اور صحیح بات بھی کہے تو بھی غلط ہے اس لیے کہ بیٹے آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ جا کر میڈیکل میں گفتگو کریں. انجینئر کا اپنا مقام ہے. اس نے بھئی 30 سال گھروں کا سریا اور سیمنٹ اور شیپس ان ساری چیزوں میں جیومیٹری میں گزاری ہیں. بچہ جا کر اسے کہے کہ سر یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کہنے میں اپنی رائے تو دے سکتا ہے لیکن اس کو اصرار کا حق نہیں ہے کہ میری بات مانی جائے. اس کا صحیح بھی غلط ہے اس لیے کہ اس کے صحیح کو آج تم صحیح قرار دو گے کل کو اس کی ہمت بڑھ جائے گی اور پھر یہ اس میدان میں دخل دینا شروع کر دے گا جس میدان کی اسے ہوا بھی نہیں لگی. دنیا اور آخرت جتنے بھی علوم ہیں سب کا حال یہی ہے. آج کا بچہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں ابو علی سینا کو پڑھا دوں, دو لفظ انگلش کے پڑھنے نہیں آتے اور سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے, اور وہ کہے کہ فزکس میں اگر آج فلاں ہوتا تو میرا شاگرد ہوتا. یار آپ نے جو زندگی کے لیے فیلڈ اختیار کیا ہے نا, اب اس میں یہ دعویٰ کریں سو کریں, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیں. کیا خوب بات حضرت احمد اللہ نے فرمائی کہ ہر فن میں صاحب فن کا اعتبار ہوتا ہے. بس ہر فن میں صاحب فن کا اعتبار ہے, ہر علم و فن میں صاحب علم و فن کا اعتبار ہے. لمبا قصہ ہے, اسے مختصر کرتے ہیں. نہرو وزیر اعظم تھے اور کچھ پیٹ کی شکایت ہو گئی اور آئے حکیم اجمل صاحب کے یہاں, تو آرام کا وقت تھا. نوکر نے بتایا کہ پرائم منسٹر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, تو فرمایا انہوں نے کہو چنے کھا لیں بس. وہ گیا اور کہا کہ حکیم صاحب فرما رہے ہیں چنے کھا لیں, خشک چنے پیلے رنگ کے جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے, اس کے متعلق ارشاد فرما یہ کھاتے بس. نہرو کہتے تھے میں نے کسی موقع پہ پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک لفظ کہا اور علاج ہو گیا, بالکل ٹھیک بھی ہو گیا میں تو صبح تک. فرمایا مجھے معلوم تھا کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ نے گھی, ضرورت سے زیادہ گھی والا مسالہ کھا لیا ہوگا, تو یہ چنے اسے جذب کر لیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. وہی وہ صاحب فن ہے نا, اپنے میدان کے ماسٹر ہیں. بچہ کمپیوٹر انجینئر ہے, 50 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, اب اسے اٹھ کے کوئی سبق پڑھائے کہ ونڈوز ایسے نہیں ایسے ہوتی ہیں تو سوائے ہنسنے کے کیا کرے, اور یا پھر اس کی عقل پہ ماتم کرے. بالکل ٹھیک اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں قرب قیامت میں یہ حال ہو جائے گا کہ عورتیں اور بچے بھی قرآن کریم کا درس دینے لگیں گے. یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چھوٹوں سے علم بڑوں کو پہنچے گا, چھوٹے جو بے تکی ہانکیں گے چونکہ وہ تک بڑوں نے سنی نہیں ہوگی تو اس سے وہ کہیں گے یہ بھی علم. اور اپنے زمانے کے جیب علماء اور رفا کی مجالس اور علم کو چھوڑ کے بچوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے. ایک تو مفہوم یہ ہوا, اور ایک یہ کہ بچے اور عورتیں بھی قرآن پاک کا درس دینا شروع کر دیں گی, اور اس کا بدترین مظاہرہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان میں ہوتا ہے کہ جن خواتین نے عمر بھر اپنی شہرت کے نغمے گائے ہوتے ہیں اور میڈیا پورا گواہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شب و روز کہاں بسر کیے, رمضان آیا دوپٹہ اوڑا اور مسجد میں جا کر قرآن کریم کا درس دینے لگی, مسجد بے اختیار. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مظلوم میں زمانہ وہ یاد آتے ہیں, ایک جگہ تحریر فرمایا کہ 27ویں کی شب تھی جامع مسجد دہلی میں, 27ویں تھی, صحیح فکرہ تو یہی ہوگا کہ 27ویں تھی, اور دہلی میں جامع مسجد میں فقیر نے قرآن کریم پورا کیا سنایا, اور بعد میں جب سب لوگ واعظ و نصیحت سننے کو بیٹھے تو ایک طوائف آ گئی اور آ کر لہک لہک کے گانے لگی کہ در کوئے نیک نامی مارا گزرنا دان, نیکوں کے کوچے اور قصبے سے ہمارا تو کبھی گزر ہوا نہیں, میرے محبوب کرتو نمی پسندی تغیر ان کا زارا. اور اگر تمہیں یہ بات میری وہ گلی کوچوں کی زندگی پسند نہیں ہے تو یہ خدا نے تقدیر میں لکھ دی تھی، میں نے تو مجبوری کی حالت میں ایسے کردار کو اختیار کرنا ہی تھا، تو تم جاؤ اور اللہ سے کہو میرے محبوب وہ تقدیر وہاں سے بدلوا لاؤ۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ وہ گانا گا رہی تھی اور فقیر بڑے تعصب شرمندگی سے اٹھ کے وہاں سے اپنے گھر چلا آئے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں اہل فن کی ناقدری، معصومیت۔ بچے بڑے بھولے اور معصوم بھی ہوتے ہیں، معصوم بچے دین کے شوق میں ان گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے، ان کا جذبہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن راہبر وہ اس قافلے کو راہ سے ہٹا دیتا، اپنے شوق میں، اپنی شہرت میں، حتیٰ کہ بہت حسن ظن کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ وہ اسلامی جذبے کے تحت یہ کام شروع کر رہے تھے اور انہوں نے شروع بھی کر دیا، مگر افسوس کہ تکبر نے کسی کی نہیں سننے دی اور کسی کی نصیحت قبول نہیں کی کہ حضرت یہ آپ کا فن نہیں ہے، آپ اپنے فن میں کام کریں، جا کے آپ کی بات مستند مانی جائے گی، یہ فیلڈ آپ کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کردار اور معیار کی خواتین لاہور میں درس قرآن شروع ہو گیا۔ والعیاذ باللہ میڈیا میں ایسے مرد اور ایسی عورتیں جن کی زندگی کسی اور شعبے میں گزری ہے، وہ بھی آ کر اسلام پر ریمارکس دینے لگے، اور انہوں نے اپنے جس شعبے میں کچھ نہیں پڑھا اس میں بھی بولنے لگے۔ مثلا ایکٹر ہیں، ٹاپ کے ہیں، ہم نے مانا بہت خوبی سے فلم میں نبھاتے ہیں اپنے کردار کو، لیکن انہیں یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کریں؟ کیا انہیں یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ میر درد کے عارفانہ کلام پہ تبصرہ کریں؟ جب تک کہ وہ اس فیلڈ کے بھی ماہر نہ ہوں، عقل مند لوگ ان کی بات کو وزن نہیں دیا کرتے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ اس وقت کی جو بہت بڑی گمراہیاں ہیں جس پہ اب احتجاج ہوگا اور جس پہ گالیاں پڑیں گی ہمیں اور جس پہ بددعائیں ہوں گی اور چڑیں گے، ہمارے دور کی بہت بڑی گمراہی عدم تقلید ہے۔ کسی کو نہیں ماننا، حدیث پڑھی جو سمجھ میں آیا کر دیا، حدیث پڑھی اس کے مطابق فتویٰ ہو گیا، حدیث پڑھی اردو میں، عربی پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس کے مطابق ہو گئے کہ یہ حدیث ہے جی، حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ کون سمجھائے کہ بھیا جس حدیث کا آپ فرما رہے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے، پڑھا تم نے ہے نہیں، علم تم نے حاصل نہیں کیا، تم کس برتے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پیش کر رہے ہو؟ اور ہمارے کئی ایک بیانات میں، حتیٰ کہ مستقل ایک مرتبہ یہ کئی پروگرام ریکارڈ کروائے تھے کہ بالکل صحیح احادیث ہر اعتبار سے ثابت، سالم، محفوظ، مرفوع، لیکن امت نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ وہ ایسی علتیں محدثین اور فقہا دونوں جانتے ہوتے ہیں کہ کس بنا پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اب درس قرآن ہے، بخاری کھلی بھی ہے، مسلم اور ابو داؤد کی روایات پر مباحث ہو رہی ہیں، اور یہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ اس دینی اور علمی ماحول میں زندگی گزاری ہے، اور ماحول تو ایک طرف، انہیں احادیث کی کتابوں کی صحت کا بھی ادراک نہیں ہے۔ مثلاً یہ حدیث میں آیا ہے، حوالہ جا کے خود ڈھونڈو نا، سارے کام ہم نے ہی کرنے ہیں، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ حدیث میں یہ آیا، روات پر بحث، اور یہ چیزیں بعد میں ہوں گی، پھر دیکھیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے. انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، بصرہ ان کا نام تھا. ان کا اللہ کے رسول تزوج تو امرا، میں نے ایک لڑکی سے شادی کی، بکرن، اور میرا خیال یہی تھا کہ وہ کنواری ہے. فدخلت علیہا، جب میں ان کے قریب گیا، فاذا یا حبلا، تو وہ امید سے تھی، میرے نکاح سے پہلے ہی وہ امید سے تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَحَسَّدَاكُ بِمَسْتَحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا، جو تم نے اس سے جنسی طور پر فائدہ اٹھایا ہے وہ تو تم پر اس حق مہر کو لازم کر دے گا، وہ تو تم نے اسے ادا کرنا ہی ہے. یہ نکاح فاسد ہوا فقہا کی اصطلاح میں. والولد عبد اللک، اور جو بچہ پیدا ہو جائے نا وہ غلام ہے تمہارا. فاذا ولدت، اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے، تو فجلدھا، یہ جو اس نے کام کیا تھا اس کے عوض میں اس کو رجم، فجلدھا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے تین باتیں ثابت کر دی کہ اگر نکاح فاسد ہو جائے تو لزوم مہر ایک، دوسرے بچہ آزاد پیدا ہونے کی بجائے غلام ہو جائے گا، غلام ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز، اور تیسرے اس خاتون پہ حد جاری کی جائے. یہی حدیث حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، اور وہ حضرت سعید رحمت اللہ سے، اور نظرہ بن ابی نظرہ غفاری تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ نظرہ بن نظرہ غفاری نے ایک بکرن، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی اور میرا خیال تھا کہ اسے کسی نے نہیں چھوا، اور فی سترہا، اور جب تنہائی ہوئی، فوجدہا حاملن، تو انہوں نے، حضرت نظرہ رضی اللہ عنہ نے اسے امید سے پایا. ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کرا دی. وآتاہ الصداق، اور جو حق مہر مقرر ہوا تھا اسے ادا فرمایا. بمستحل من فرجہا، اس لیے کہ اس شوہر نے اس سے جنسی تعلق کا جو فائدہ اٹھایا تھا تو اس نے حق مہر کو واجب کر دیا. وقال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فإذا وضعت، اور جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، تو اقیموا علیہ الحد، اس پہ حد جاری کر. امت میں متعدد مقامات پر یہ ہوا ہے، چنانچہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کی روایت تو بالکل متصل ہے. بصرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تزوج تو امرا، میں نے ایک خاتون سے شادی کی، بکرن، اور وہ کنواری تھی اور وہ پردے میں رہتی تھی. فوجت تو حبلا، میں نے جب اس کے قریب گیا تو انہیں امید سے پایا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما الولد فعبد اللہ، بچہ جو ہے نا ناجائز نسب کا، وہ تو تمہارا غلام ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائے، فجل دوہا میں 100 درے اس لڑکی کو لگانا. ولہ المہر، اور اس کا مہر تمہارے ذمے آئے گا. بمستحل من فرجہا، اس لیے کہ تم نے اس سے جنسی فائدہ حاصل کیا. بہت زیادہ یہ حدیث مل جائے گی. نظرہ ابن اقسم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہاں بھی یہی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسے رجم کرنا ہے. ایک جگہ 100 درے کا ذکر ہے، ایک جگہ رجم کا ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق تمہارا ختم ہو جائے گا. بر بناہ نکاح فاسد، کہ نکاح کی شرائط پوری نہیں. یہ حدیثی کی کتابوں میں چیزیں آئی ہیں. اب تم صرف حدیث کو پڑھ لو اور رٹا لگاؤ کہ بھئی حدیث حدیث، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو حدیث. خطابی رحمت اللہ علیہ نے معالم السنن میں لکھا ہے کہ ھذا الحدیث یہ جو حدیث اور روایت ہے نا، لا اعلم احدم من الفقهاء قال به، میں امت میں کسی قانون دان کو، کسی فقیہ کو نہیں جانتا جس نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا ہو، وہو مرسل، اور وہ یہ حدیث کا مقام کتب حدیث میں درجات میں مرسل ہے. لیکن جو اب مرسل روایت کو حجت مانتے ہیں جیسے حنفیہ، وہ یہاں آ کے کیا کریں؟ ولا اعلم احدا من العلماء، اور میں کسی امت کے امام کو نہیں جانتا جس نے اختلاف کیا ہو اس مسئلے میں کہ یہ برے نسب کا بچہ جب جنم لے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا، غلام ہوگا. تے امت میں کسی نے نہیں کہا. پہلی بات یہ کہ جو اس حدیث کے مطابق فتویٰ دے، اور دوسری بات بچہ آزاد ہوگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تمہارا غلام. وہ کہتے ہیں ہوتا ہی. اور پھر آگے چل، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ، امام بیہقی رحمت اللہ سنن کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں اسی پہ کہ اہل علم اس بات پر اکٹھے ہو گئے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جب بچہ خراب نسب سے کسی ایسی عورت سے پیدا ہو، من الحرہ، جو خود آزاد ہے. ہمارے زمانے میں مرد و عورت آزاد ہی ہیں، کوئی کسی کا غلام تھوڑا ہی ہے، غلامی ہے بھی نہیں پچھلے 300 سال سے تقریبا. اس لیے جو باندیوں کے قصے گاتے پھرتے ہیں نا، اتنی تعلیم نہیں ہے کہ باندی ہمیشہ اہل کتاب میں سے ہوتی ہے، مشرکہ نہیں ہوتی. اور اتنا علم نہیں ہے کہ پچھلے 300-400 سال سے، شامی رحمت اللہ لکھتے ہیں جو خود 2 صدیاں پہلے تھے، انہوں نے کہا امت میں ختم ہو گیا جہاد جو شرعی تھا، لہذا اب جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ باندیاں نہیں ہوں گی. اتنی بھی تعلیم میں گہرائی نہیں ہے، اور خوش ہو رہے ہیں ہندوستان فتح ہوگا اور ولیعظم باللہ، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ کسی کے سامنے کیا رکھیں. اگر یہ اسلام ہے تو بھیا ایسے اسلام سے ہم باز ہیں، کسی طرح چھوڑ دو ہماری جان، ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام. خدا کا خوف کرو. یہ جتنے گمراہ ہیں تمہیں یہی سکھاتے، اور تم جوان بچے ہو، ان کے بہکاوے میں آتے ہو. بیہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں من الحرہ، آزاد لڑکی سے جس بچے نے جنم لیا وہ آزاد ہے. اور اگر اس کی ماں بھی باندی ہوتی پھر بچہ جنم لیتا، پھر اور اس کے مسائل ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ھذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے، منسوخن، یہ منسوخ ہے، کینسلڈ ہے. اب کہاں جانا ہے؟ اوفو، اس قدر سوالات ہیں، اس قدر سوالات ہیں. مبالغہ کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے یہ فرمایا، تحریر فرمایا ہے کہ باندی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو جائز ہے. یہ بات یہ ہم نے کہی ہے، جمعے کے خطاب میں کہی ہے کہ یہ غلط بات ہے، ازبانہ سے یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی لعنت چھوڑی ہے جماعت اسلامی نے جو نہ بھیجی ہو؟ اور خاندانی خواتین کو گالیاں محض اس لیے کہ اتنا حد اور مبالغہ ہے کہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن اللہ کی کتاب کے بعد پہلی کتاب ہے دنیا میں جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ایک اس کے متعلق اور ایک کسی اور کتاب کے متعلق. یہ 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں کوئی غلطی نہیں. سبحان اللہ، عین ممکن ہے کہ اسے اردو کی ادائیگی بھی پوری طرح نہ ہوتی اور جملہ پوری طرح نہ بنا سکتا ہو، مگر یہ ہے نشہ چڑھا ہوا ہے ہمارے دور میں. یہ جو عدم تقلید ہے نا، اور بچے بچے کا قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے، اور حدیث اور قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ فرقہ واریت پھیلے. اے غضب خدا کا، ہمارے صدر مملکت جو ہمارے حضرت امام الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، فاروق لغاری مرحوم، ان کی اہلیہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ کر رہی ہیں، ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی ترجمہ کر رہی ہیں، وہ ترجمہ دیکھیں اور سر پکڑ لیں کہ یا اللہ، بنیادی طور پر عربی اور تراکیب بھی نہیں آتی اور قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہ مر مٹ گئے ہیں لوگ اس پہ، اور اس کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کی صاحبزادی صاحبہ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے پڑھا تھا، اور انہوں نے اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا رقبہ زمین دے دی تھی، اور اہل حدیث حضرات کے ہاں اور دیگر ممالک میں جو بھی ان کے ہم مسلک و ہم مشرب ہیں، اللہ تعالی نے انہیں مالی فراوانی بھی نصیب فرمائی، وہ پورا ادارہ ہے، اور اس ادارے میں جائیں، اس کے فضلاء سے بات کریں، وہاں جو پڑھتے ہیں ان سے آپ گفتگو کریں، تو چند منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی تقلید نہیں ہے، اور جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب چند منٹ کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا یہ سب کیا ہے۔ یہ خدا کے دین کو بگاڑنا ہے، فرقہ واریت کو پھیلانا ہے، اور اہل علم پر اعتماد کی بجائے ان پر اعتماد کرنا ہے جنہیں ڈھنگ سے کتاب کھولنی بھی نہیں آتی۔ یہ حقائق ہیں، خود جا کے دیکھو۔ ہم ذرہ برابر تقلید سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ندوہ بنے پاکستان میں، اللہ تعالی احسان فرمائے، ہم یہاں تو فقہ حنفی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں گمراہی سے۔ فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ ظاہری ہم سب کو مانتے ہیں، اور اس پر فتوے کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے اہل ہوں کہ باقی فقہا کو پڑھ کے ہمارے زمانے میں سوٹیبل فتویٰ کیا ہے، بس یہ ہے ٹھیک چیز۔ ہر آدمی اپنے فتوے دیتا پھرے، ہر آدمی براہ راست کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، غلط چیز۔ اور کوئی ایسا ندوہ کھل جائے جو تقلید کے خلاف ہو اور لوگوں کو آزادی کی دعوت دے کہ تم خود ہی انتخاب کرو کسی امام کے قول پہ فتویٰ دینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ سب کچھ نہ ہو۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان میں ندوہ کی ضرورت ہے، یہ انہی کے حکم کی تعمیل ہے، اگر اللہ کو منظور ہو اور اس ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ لاج اور بھرم رکھ لے، ہم ہزار سعادت سمجھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا اتباع کرنا، لیکن اگر اس سے یہ ضرر لازم آتا ہو کہ ہماری آئندہ نسلیں تقلید سے ہٹ جائیں ایک، اور تصوف سے ہٹ جائیں، ولیعذ باللہ، وہ سیدھا سیدھا ارتداد کی راہ کھولنا ہے۔ خانقاہیں پیدا کرتی ہیں افراد کو، بچوں خانقاہوں سے جو تربیت ہوتی ہے عمر بھر رہتی ہے، کبھی خانقاہ اور در نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا کہ تم صاحب علم ہو گئے ہو۔ علم انتہا کا حاصل کرو اور جھکو، جو علم کبر پیدا کرتا ہے اس سے وہ جہالت اچھی ہے جو انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں اب یہ عذاب آیا ہوا ہے، بچہ بچہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی ظاہری وضع قطع بھی درست نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے قرآن میں میرا درس سن۔ اس لیے درس قرآن کے حلقے قائم ہو گئے، نو نو دس دس جلدوں کی تفسیریں آ گئیں، اور دس جلدوں میں گن کے سو حدیثیں نہیں ملتی۔ یہ کدھر جا رہے ہیں ہماری نسل؟ اس لیے ہم تقلید سے نہیں ہٹ سکتے۔ عدم تقلید سب سے بڑی گمراہی اس زمانے کی، اور تقلید وہ بھی کرتے ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں تو کسی اور محدث۔ اور وہ اہل حدیث جنہیں ہم نے دیکھا ہے، جن سے ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، سبحان اللہ، وہ حنفی فقہ کے خلاف برعکس فتویٰ دیتے تھے، لیکن علم سے کہیں زیادہ ان کا عمل، ان کا تقویٰ، تہجد فرض ہو گئی تھی ان پہ، اور نصف ساق سے پنڈلی سے نیچے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا لباس ہوتا ہو، اور 24 گھنٹے سوائے سونے کے اللہ کے ذکر سے ان کی زبان تر رہتی تھی۔ ان سے علمی سطح پہ ان کے ہم درجہ لوگوں کا اختلاف الراس والعین، سبحان اللہ، ان کے کیا کیا، معانی بجانی صاحب تھے رحمہ اللہ، اور بہت سے لوگ، اسماعیل سلفی صاحب، اسماعیل صاحب تھے رحمہ اللہ، یہ سارے بڑے لوگ تھے۔ دونوں میں فرق کرو، ہر بچہ جو حدیث دے کے بولنے لگا ہے یہ غلط، اور وہ جو اہل حدیث کے داعی تھے مسلک کے، وہ ادب آداب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نہیں لیتے تھے، بچوں کو سمجھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، وہ ہمارے دل کا چین اور آنکھوں کا نور۔ اس لیے یہ درس قرآن کے حلقے اور یہ درس قرآن کی مجلسیں، حتیٰ کہ یہ جو اب اسلام آباد میں یہ قصے شروع ہوئے، ایام کی صورت میں بھی لڑکیاں تلاوت کر رہی ہیں، قرآن اس صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہے، چونکہ جو ہیں بس انہوں نے کہہ دیا کہ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، رات بسر کی ہے، پتہ ہے کہ غسل فرض ہے، اس کے باوجود لیٹے ہوئے ہیں اور اینڈرائڈ پہ، موبائل پہ قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جی انہوں نے، ڈاکٹر صاحبہ نے فرما دیا تھا، فرض ہاشمی صاحبہ نے، کس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، قرآن نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ، امت میں آج تک ائمہ میں کوئی اس بات کا قائل ہوا ہے؟ اب ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ ہر جگہ درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن اور قرآن کی تفاسیر، یہ ایک بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور وہ گمراہی ہے کہ علم بھی نہیں اور تقلید بھی نہیں کرنی۔ صاحب علم، اور وہ علم جو ناز کرنے کے قابل ہو، کتاب و سنت پہ گہری نظر ہو، اب بھی الحمدللہ بعض دوست موجود ہیں، ان کی بات سر آنکھو، لیکن اس طرح کھلی چھٹی دے دینا سوائے فرقہ واریت کے اور امت میں تباہی کے اور کچھ نہیں۔